حضور جو ہمارا ادارہ ہے یہ دینی ادارہ ہے جامعت المدینہ، اس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے. اب اس میں عالم بنتے بنتے تو 8 سال لگتے ہیں، یعنی درس نظامی مکمل ہوتے ہوئے، لیکن اس سے پہلے ہی جو طلبہ ہیں ان کا ایک تعلق دینی ادارے سے ہو جاتا ہے. اب ان کے گھر والے ہیں، ان کے علاقے کے اسلامی بھائی ہیں یا عام لوگ، ان سے تو یہ کم از کم فائق ہوتے ہیں. تو اب دینی ادارے کی نسبت کی بنا پر لوگ ان کو عالم سمجھتے ہیں، یا عالم تو نہیں سمجھتے لیکن ان سے مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا جب طلبہ سے جو کہ ابھی چھوٹے درجات کے ہیں، یا چلے دورہ حدیث میں پہنچ گئے یا صحابیہ میں پہنچ گئے، تو ان سے جب دینی مسائل پوچھے جائیں تو کیا ان کو اس کے جوابات دینے چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرعی مسائل کا جواب دینا جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. علماء نے اس کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ کسی مسئلے کا جواب دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. یعنی جب شرعی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم شریعت ہے. حکم شریعت کا مطلب ہے حکم اسلام ہے. حکم اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، کیونکہ اسلام کا حکم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جدا گانا تو نہیں. تو اب جب کوئی مسئلے کا جواب دینے والا ہے تو اس کے کہنے کا مطلب یہ بنے گا کہ اے مخاطب، یعنی جو مجھ سے سوال کرنے والا ہے، تمہارے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. اب اس پر علماء نے فرمایا کہ جواب دینے والا پہلے یہ سوچ لے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر وہ موجود ہو تو کیا وہ وہاں کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ تیرا حکم یہ ہے میں آگے بتا رہا ہوں. تو اگر تو کسی مسئلے کے اوپر اتنا تیقن ہے، پتہ ہے کہ واقعی شریعت کا حکم یہ ہے، پھر تو جواب دیا جائے، ورنہ جواب نہ دیا جائے. غلط مسئلہ بتانے کی جو وعید ہے وہ بڑی سخت ہے. حدیث مبارک ہے کہ جو شخص بغیر علم کے مسئلہ بتائے اس پر آسمان و زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے، جو غلط مسئلہ بتائے. تو غلط مسئلہ بتانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی حرام کا بہت اعلیٰ درجے کا مسئلہ ہی غلط بتایا جائے تو یہ وعید ہے. کسی بھی شرعی مسئلے کے اندر اگر جو ہے وہ بغیر علم کے غلط جواب دیا تو اس کے اوپر یہی وعید ہوتی ہے. تو اب حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ بہت بڑا میٹر ہے. صحابہ کرام کا طریقہ یا بزرگان دین کا طریقہ اس حوالے سے بڑا محتاط تھا. پہلے تو مسئلے کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ ہر مسئلے کا جواب دیا نہیں جاتا، ہر مسئلے کا جواب نہیں دیا جاتا. ایک مجتہد تابعی کا فرمان ہے کہ جو ہر مسئلے کا جواب دے وہ پاگل ہے، جو ہر مسئلے کا جواب دے وہ پاگل ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر کئی مسائل کا جواب دینا ہی نہیں ہوتا. ہم جب کتابوں میں مطالعہ کرتے ہیں اس میں کئی مسائل ایسے لکھے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا تو ہے لیکن لوگوں کو بتایا نہ جائے. وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں. یا لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا تو ہے لیکن حکمرانوں کو نہ بتایا جائے، کیونکہ حکمران اس مسئلے کو اپنے ظلم کے لیے جواز بنا لیں گے کہ دیکھو کتابوں میں لکھا ہوا فقہائے کرام نے. تو اس طرح بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے جواب دیے نہیں جاتے. اچھا پھر کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہوتا لیکن موقع محل ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. اس طرح کا افتا کے اندر ہمیں تجربہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک مسئلہ لوگوں میں صرف فتنہ پھیلانے کے لیے پوچھا جاتا ہے. اب اس مسئلے کے بارے میں جو عرف کے حوالے سے جان پہچان رکھنے والا ہو اسے تو پتا کہ آج کل اس مسئلے کا جواب دوں یا نہ دوں. اگر اس نے دے دیا تو وہ اسی مسئلے کے پوسٹر چھپ کے دیواروں کے اوپر لگے ہوئے ہوں گے اور بعد میں جو ہے وہ معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. اور آج کل ویسے بھی دین دشمنوں کی کمی نہیں، علماء دشمنوں کی کمی نہیں ہے. تو اب کسی کا کوئی بھی جملہ جو ہے وہ لے لیا، کوئی بھی مسئلہ اس سے پوچھ لیا اور اس کے بعد اسے اس کو پھیلاتے پھرے. تو ہر مسئلے کا جواب دینا جو ہے یہ درست نہیں ہوتا. بہت سارے مسائل کے جواب دینے ہی نہیں ہوتے. اچھا اب جواب دینا ہی ہے تو اس کی نزاکت ہے اس کو کتنا پیش نظر رکھا جائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی درمیانہ سا کوئی مسئلہ آتا تو آپ بدری صحابہ کرام کو جمع فرما لیا کرتے تھے کہ سارے مل جل کے اس کا جواب نکالو. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا کیا حال ہے کہ تم ان مسائل کے اندر بغیر سوچے جواب دے دیتے ہو کہ جن مسائل میں اگر کوئی ایک مسئلہ عمر فاروق کے سامنے آتا تو بدری صحابہ کرام کو جمع کر لیتے. یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسائل کے لیے صحابہ کرام کو جمع کریں، مشاورت کریں. بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علی رحمہ نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ باقاعدہ حصہ تھا کہ جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تو آپ صحابہ کرام کو جمع کرتے، ان کی آرا معلوم کرتے، اس کے اوپر بحث کرتے، ان کے ساتھ کلام کرتے، اور پھر پوری گفتگو کے بعد جب مسئلے کا جواب نکلتا تو اس وقت مسئلے کا جواب ارشاد فرمایا کرتے. اسی طرح ایک اور بزرگ کا فرمان ہے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایسا زمانہ دیکھا ہے کہ انصاری صحابہ کرام ان کا 120 افراد کا گروپ ہوتا تھا، یعنی 120 اگر انصاری صحابہ ہوتے، ایک سے مسئلہ پوچھا جاتا وہ کہتا جی ان سے پوچھ لیں، دوسرے سے پوچھتے تو وہ کہتا نہیں ان سے جا کے پوچھیں، ان سے جا کے پوچھتے تو وہ اگلے کے پاس بھیج دیتا، وہ 120 افراد کے پاس گھوم کا مسئلہ دوبارہ پہلے کے پاس آ جاتا. یعنی ہر آدمی مسئلے کا جواب دینے سے ڈرتا تھا کہ میں مسئلے کا جواب نہ دوں، دوسرا میری طرف سے کفایت کر دے، اس لیے کہ مسئلے کا جواب دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب ہمارے ہاں جتنا ایک شوق ذوق جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا ہے مسائل کا جواب دینے کا، پوچھنے کا اتنا شوق نہیں ہے جتنا جواب دینے کا ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ وہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علماء اٹھتے جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور وہ جاہل جو ہے وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے ہاں جس ٹائٹل کے اوپر ذرا تھوڑی سی اٹریکشن ہوتی ہے معاشرے کے اندر، لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلے مولوی کا لفظ بڑا عزت والا تھا تو ہر تیسرا بندہ ساتھ مولوی لکھنا شروع ہو گیا، پھر مولوی کا لفظ تھوڑا سا نیچے آ گیا مولانا ذرا اوپر آ گیا، اب ہر کوئی مولانا بننا شروع ہو گیا، پھر مولانا نیچے آ گیا علامہ صاحب آ گئے تو اب علامہ صاحب بننا ہر کوئی شروع ہو گیا، اب علامہ صاحب بھی تھوڑے سے نیچے آ گئے، اب مفتی کا لفظ ذرا زیادہ معزز ہو گیا تو اب ہر تیسرا بندہ مفتی. کئیوں کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ بےچارے ہر درجے میں فیل ہی ہوتے اوپر گئے، وہ بھی مفتی بنے ہوتے ہیں. یا جو ایک عام سا خطیب ہوتا ہے، مفتی تو ہونا بہت دور کی بات ہے، پورا عالم بھی نہیں ہوتا، خطیب ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ کسی جو ہے وہ اس کے اوپر اسٹیج کے اوپر بیٹھ کے جواب دے رہا ہوتا ہے لہٰذا مفتی بنا ہوتا ہے. تو مسائل کا جواب دینا بڑا نازک معاملہ ہے، یہ وعید سامنے رکھی جائے کہ جو بغیر علم کے فتوے دیتا ہے اس پر آسمان و زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. لہذا کبھی بھی مسئلہ پوچھا جائے تو اس مسئلے کے بارے میں اگر تو پورا معلوم ہے، جیسے بعض اوقات آپ سے نماز کا کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے، اب آپ کو پورا پتہ ہے نماز اس کا مسئلے کا جواب کیا، جواب دے دیا، لیکن نماز ہی کے بہت سارے باریک مسائل بھی ہوتے ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ کچھ ابواب وہ ہیں کہ جن میں طالب علم کو تو جرد کرنی ہی نہیں چاہیے، جیسے مثال کے طور پہ طلاق کا باب ہے، وراثت کا باب، یہ تو اتنا پیچیدہ ہوتا ہے کہ طلاق کے مسائل کے اندر کئی کئی ابواب مل کر اس کا جواب نکالنے ہوتے ہیں. یعنی میں ابھی بھی اگر امتحانن بھی آپ سے دو چار صرف سوالات پوچھوں تو مجھے، یعنی میرا گمانے غالب ہے کہ 99% طلبہ اس کا جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ بڑے آسان سے مسائل ہوتے ہیں. بیوی سے کہا طلاق دی طلاق دی طلاق دی، تین طلاقیں ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اب اس میں اضافت کی بحث ہوتی ہے پوری کہ بیوی کی طرف اضافت تھی یا نہیں، ذہن کے اندر یا الفاظ کے اندر. ذہن کے اندر نہیں تھی تو الفاظ کے اندر سیاق و سباق کیا تھا، مطالبے پر یہ جملے کہے گئے، سوال کے اوپر یہ جملے کہے گئے، یا کوئی گفتگو ایسی چل رہی تھی اس کے اوپر یہ جملے کہے گئے. اسی طرح پھر کنایا کے الفاظ ہیں، کنایا کی اقسام ہوتی ہیں، کس قسم کے اندر حالت غضب میں طلاق ہوتی ہے، کس قسم کے اندر حالت مذاکرہ میں طلاق ہوتی ہے، کس قسم کے اندر غضب و مذاکرے کا کوئی اعتبار نہیں، بہر صورت نیت چاہیے. تو اتنے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں کہ کچھ ابواب میں تو طالب علم اپنے اوپر یہ سمجھ لے کہ میں نے اس کا جواب دینا ہی نہیں، جیسے یہ طلاق اور وراثت کا معاملہ ہے، اسی طرح ہبا کے مسائل، اسی طرح صلح کے مسائل، بلکہ شرکت کے مسائل ہیں، بیو کے مسائل ہیں، اجارے کے مسائل ہیں. طلبہ کو جو بہت زیادہ اگر مسائل آتے ہوں گے نا، وہ صرف صرف نماز ہے، اور نماز کے ساتھ کچھ حضر و عباحت، یعنی جو حلال و حرام کا باب ہوتا ہے بس اس کے. اس کے علاوہ جو فقہی متعین ابواب ہے کہ اجارہ ہے، بیو ہے، شرکت ہے، مداربت ہے، مرابحہ ہے، تولیہ ہے، اور اس کے علاوہ بیع الصرف ہے، بیع سلم ہے، یہ ابواب، یا حج کے مسائل. حج کے مسائل میں تو اچھے اچھے علماء جواب نہیں دے پاتے، حج کے مسائل اتنے مشکل ہوتے ہیں. تو ان ابواب کے اندر تو قدم رکھنے سے پہلے جو ہے نا وہ آدمی کو وڈرا کر لینا چاہیے، یعنی وہ پہلے ہی کہہ دے کہ مجھے ان کے جواب نہیں دینے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو کوشش ہی ہونی چاہیے کہ مسئلے کا جواب نہ دیا جائے، کسی مفتی کی طرف یا محقق عالم کی طرف ہی اس کو ریفر کیا جائے، اسی کے حوالے کیا جائے کہ اب ان سے پوچھ لیں، میں مسائل کا جواب نہیں دیتا. اور اگر مسئلہ واقعی قطعی طور پہ معلوم ہے تو اب کسی کو بتا دیں. جیسے کوئی آدمی نماز کا اس طرح مسئلہ پوچھ لیتا ہے کہ جی وہ نماز کے اندر جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ میرا امامہ گر گیا تو میں نے یوں سر پہ اٹھا کے رکھ لیا. اب آپ کو مسئلہ پتہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو یہی بات ہے. اگر واقعی آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہوا یا کسی مستند عالم سے سنا ہوا تو اب اس کو مسئلہ بتا دیں. یا نماز میں عمل کثیر کیا، اب عمل کثیر کا مسئلہ پوچھا، وہ آپ نے بار بار پڑھا ہوا تو آپ وہ بتا دیں، لیکن وہ بھی کہیے جب آتا ہو. اور عافیت اس کے اندر بھی یہی ہے کہ کسی بڑے عالم ہی کی طرف اس کو ریفر کیا جائے. اور بقیہ جو فقہی ابواب ہے، حج ہو گیا، اچھا اسی طرح زکوٰۃ ہو گئی. زکوٰۃ کے مسائل آپ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے ہدایہ میں پڑھے ہیں، خدوری میں پڑھے ہیں، فلاں فلاں کتاب میں پڑھے ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ زکوٰۃ کے مسائل بھی اتنے آسان نہیں ہوتے. اس میں بھی اس کے مستثنی صورتیں کتنی ہیں اور اس کی شامل صورتیں کتنی ہیں، یہ دونوں کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے. تو اس لیے مسائل کے جواب دینے میں طلبہ کو حتی الامکان جو ہے وہ بچنا ہی چاہیے، اور پوچھ لے یقینی طور پہ آتا ہے تو جواب دے دیا جائے، ورنہ بہر صورت جو ہے وہ کسی عالم ہی کی طرف اسے جو ہے وہ متوجہ کیا جائے، خود جواب نہ دیا جائے.
حضور یہ جو طلبہ کے حوالے سے، اس میں تمام طلبہ شامل ہیں یا دورہ اور تخصص کی تخصیص ہے کہ وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو مسائل پڑھ چکے ہوتے ہیں تقریباً؟
دیکھیں ہر ایک کے علم میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے. لازمی بات ہے کہ اولا کے طالب علم میں اور دورے کے طالب علم میں فرق ہوگا، بعض کا نہیں بھی ہوتا، دونوں برابر ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر کوئی محنت سے پڑھتا جا رہا ہے تو اولا سے لے کر دورے تک پہنچنے میں فرق ہوگا. اولا والا تو یوں کہہ لے کہ وہ تو پکا ہی جو ہے نا وہ خاموش ہو کے بیٹھے کہ اس نے جواب نہیں دینا کسی بھی صورت. اور دورے والے کو جن مسائل کا بار بار سن کے بار بار پڑھ کے علم ہے ان کا جواب دے دے، اور اس کے علاوہ جواب نہ دے. اور تخصص والوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ نہ جواب دے، یعنی وہ ان کا جواب نہ دینا دورے والوں سے زیادہ ہونا چاہیے. جواب نہ دینا، دینا نہیں، نہ دینا. وجہ یہ ہے کہ جو دورے کا طالب علم ہوتا ہے نا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں پڑھ ہی رہا ہوں. تخصص والا ہوتا ہے کہ میں تو متخصص بن رہا ہوں. تو اس میں جو یہ والا فیکٹر ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو فقہ کی گہرائیوں کے اندر سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ اس سے زیادہ غلطیاں کروا دیتا ہے. تو اس لیے وہ تخصص کا طالب علم جو ہے نا، کیونکہ اس کو تھوڑا سا ذرا مفتی کی ہوا بھی لگی ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی اس پہ شک ہوتا ہے کہ یار یہ مفتی تو نہیں بن گیا، اور اس کو لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ اتنی ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں کہ اب فی کلی مست افتی ہے اس نے کرنا ہی کرنا، من افتا فی کلی مست افتی افا و مجنون. تو وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کے داخل ہونے کے زیادہ، یعنی دورے کا طالب علم اس کو مفتی کوئی نہیں کہتا، عالم صاحب کہیں گے نا اس کو، مولانا صاحب. تخصص کے طالب علم کو تو اس کے پورے اہل محلہ، اس کے رشتہ دار، اس کے جان پہچان والے سارے اس کو مفتی صاحب کہیں گے. اب وہ مفتی صاحب تو ہر مسئلے میں جواب دیں گے، تو جو ہر مسئلے میں جواب دے گا تو وہ گڑبڑ زیادہ کرے گا. اس لیے دورے سے زیادہ غلطیاں جو ہے وہ تخصص والا کرے گا. تو لہذا اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اور حکم شرعی کو دیکھتے ہوئے مسائل کا جواب دینے میں تھوڑا سا احتیاط ہی کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے، اگر جواب دے ہی دیا، نہیں دینا چاہیے، رکنا چاہیے، سوچنا چاہیے، لیکن اگر دے ہی دیا اور اس میں پتہ چلا کہ غلطی ہوگی، اب کیا کریں؟
ہاں، مسئلے کا جواب دیا اور بعد میں پتہ چلا غلطی ہوگی، اس صورت کے اندر تو بعض صورتوں میں توبہ فرض ہے اور ازالہ بہر صورت ضروری ہوتا ہے. توبہ تب فرض ہوتی ہے کہ جب اہل نہیں تھا اور اس نے جواب دیا تو اب اس نے گناہ کیا، یا اس نے جان بوجھ کر غلط مسئلہ بتایا تو اب اس کے اوپر توبہ فرض ہے. اور اگر ایک واقعی عالم ہے اور اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کے ساتھ مسئلے کی تحقیق کے بعد جواب دیا، اب اس سے غلطی ہوئی، اب وہ گناہ گار تو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو ہے کہ جس نے پوری کوشش کی تو اس کے لیے ایک اجر ہے اگرچہ خطا کرے، اب وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا. لیکن ازالہ اس پر ضروری ہوگا. ازالہ اس لیے ضروری ہوگا کہ اس پر گناہ تو نہیں ہوا، لیکن جس کو اس نے مسئلہ بتایا وہ تو حکم شرع سمجھ کے ساری زندگی اسی پہ عمل کرتا رہے گا، اور وہ آگے لوگوں کو یہی بتائے گا کہ میں نے فلاں عالم صاحب سے مسئلہ پوچھا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا. تو لہذا اس کے اوپر ازالہ ضروری ہے. اس لیے غلطی ہو جائے تو فوری طور پہ ایک تو اس مسئلے سے رجوع کرنا، اور رجوع کرنے کے ساتھ اس کا ازالہ کرنا. رجوع یہ ہے کہ فوراً کہہ دے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور ازالہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جس جس کو وہ مسئلہ بتایا تھا اس کو جا کے صحیح مسئلہ بتا دے۔ ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، احناف کے کوئی بہت بڑے یعنی مجتہدین میں سے ایک بزرگ گزرے، ان سے کسی مسئلہ بیان کرنے میں غلطی ہو گئی، بغداد میں رہتے تھے۔ تو اب مسئلہ بیان کرنے میں غلطی ہوئی تو اب وہ پریشان ہو گئے، بعد میں یعنی ان کو سمجھ آ گیا کہ مسئلہ تو مجھ سے غلط بیان ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ میں اس بندے کو کیسے تلاش کروں جس کو میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضور شہر اتنا بڑا ہے، لاکھوں لوگ رہتے ہیں، اس کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ایک طریقہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ دریائے دجلہ کے اس پار سے اس پار اور اس پار سے اس پار آتے جاتے ہیں دن کے وقت، یعنی اکثر و بیشتر آبادی اس طرح ادھر سے ادھر آتی جاتی ہے۔ آپ اگر دجلہ کے پل کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی کو جس نے سنا ہے وہ بھی گزر اور وہ بھی سن لے کہ میرے مسئلے کا جواب یہ ہے۔ تو وہ بزرگ 3 دن تک دریائے دجلہ کے پل کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہے کہ فلاں دن ایک بندے نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے اور یہ مسئلہ غلط ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے، اگر آپ میں سے کسی نے پوچھا تھا جو گزر رہے ہیں تو وہ سن لیں، اور اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ مجھ سے کس نے مسئلہ پوچھا ہے تو خدا کا واسطہ اس کو جا کے بتا دیں۔ 3 دن تک دریائے دجلہ کے پل کے اوپر وہ یہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ اصل احتیاط اسی کا نام ہے، رجوع اور ازالہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اتنے عرصے تک اس کے حوالے سے اعلان کیا جائے کہ یقین کامل ہو جائے یا ظن غالب ہو جائے کہ جس کو غلط مسئلہ بتایا تھا اس تک صحیح مسئلہ پہنچ چکا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، امیر المومنین تھے، تو آپ نے واعظ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اپنی عورتوں کے مہر زیادہ نہ رکھا کرو۔ تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ اے عمر تم مہر کم کرنے کا حکم کیسے دے سکتے ہو جبکہ اللہ نے اجازت دی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم ان کو ڈھیروں ڈھیر بھی دے چکے ہو تو واپس نہ لو، تو یہ مہر بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو جب اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے اور سامنے صحابہ اور تابعین کا مجمع موجود ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا اے عمر ہر بندہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے، ہر آدمی تم سے زیادہ سمجھدار ہے، اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں جو مہر چاہو مقرر کرو تمہیں اجازت ہے۔ یعنی وہیں پر مسئلہ بیان کیا، کسی نے غلطی بیان کر دی، اسی وقت سب کے سامنے اپنے آپ کو ڈانٹتے ہوئے اس مسئلے سے رجوع کر لیا۔ تو اگر تو رجوع کا اتنا جذبہ ہے اور ایسا جذبہ ہے تو پھر مسئلے کا جواب دیا جائے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس انداز کے اندر پھر رجوع بھی کیا جائے۔